أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو تقوى اور متقین نهج البلاغة کی نگاه میں، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. تقوى ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، انبیاء نے، اللہ تعالی نے، ائمہ اطہار نے اس کی طرف کافی توجہ دیا ہے. ہر نماز جمعہ میں حکم ہے امام جمعہ کو کہ تقوی کی یاد دہانی کرے. یہ یاد دہانی کرانا، لوگوں کو تقوی کی طرف بلانا واجب ہے. یہاں سے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کتاب نہج البلاغہ کو آپ کہہ سکتے ہیں تقوی کی کتاب ہے، دعوت بسوئے تقوی کی کتاب ہے. تقوی کا معنی بچاؤ ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا کہ انسان اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچا سکے. کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے دو طریقے ہیں. ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے بھاگنے کے ذریعے، ایک دفعہ اپنے آپ کو بچاتا ہے طاقتور ہو کر. مثلا ایک فرض کیجیے جانور ہے، درندہ جانور ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. تو بچانے کے دو طریقے، ایک دفعہ اس جانور کی نسبت میں کمزوری کا احساس کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جانور کے مقابل میں. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس جانور کو، اس درندے کو شکست دے سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو بچانے کا لازمہ یہ ہے کہ اس انسان کچھ چیزوں سے خوف محسوس کرتا ہے. بس تقوی کے جو معنی کرتے ہیں خدا سے ڈرو یا پرہیزگار بنو، یہ تقوی کے معنی نہیں ہے. تقوی کا معنی اپنا آپ کو بچانا، اور بچانے کا لازمہ یہ ہے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا، کچھ چیزوں میں مبتلا ہونے سے ڈرنا. یہ تقوی کے لغوی اور ادبی بحث. تقوی کی دو قسم ہے، چنانچہ میں نے اس مثال کے ذریعے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایک تقوی کمزور لوگوں کا تقوی ہے، ایک طاقتور لوگوں کا تقوی ہے. کمزور لوگوں کی تقوی یہ ہے کہ بھاگنا، فرار کا راستہ انتخاب کرنا، طاقتور کے مقابل میں چن کے مقابلے نہیں کر سکتا ہے، راہ فرار کو اختیار کرنا. یہ ایک قسم کا تقوی ہے. بہت سے لوگ تقوی کو اسی معنی میں سمجھتے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کی نسبت میں تقوی اختیار کرنا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ شہروں کو چھوڑ کر، گاؤں کو چھوڑ کر صحراؤں میں زندگی کرتے ہیں، لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، انزوا کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اسی کو تقوی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ اپنی آنکھوں کو نابینا کرتے ہیں تاکہ نامحرم کی طرف نظر نہ پڑے، اپنی کان کو بہرا کر دیتے ہیں تاکہ گانا یا اس قسم کے ناجائز چیزیں، غیبت وغیرہ نہ سن پائے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم کرتے ہیں تاکہ گناہوں سے بچے. یہ کمزور لوگوں کے تقوی ہے. طاقتور لوگوں کے تقوی یہ ہے کہ اپنے اندر ایسے قوت ایمانی پیدا کرنا ہے، ایسا مضبوط ارادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اس مضبوط ارادے کی وجہ سے، اس مضبوط ایمان کی وجہ سے دنیا کے حسین ترین مناظر بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، خوبصورت ترین آوازیں بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو ایک تقوی مجاہدین کی تقوی ہے، دوسری تقوی فراریوں کے تقوی ہے. ایک تقوی مضبوط لوگوں کے تقوی ہے، دوسرا کمزور لوگوں کے تقوی ہے. تو اسی لیے اسلام نے جس تقوی کو پسند کیا ہے وہ طاقتور لوگوں کی تقوی. سیرت پیغمبر، سیرت ائمہ اطہار ہمارے سامنے ہے کہ یہ معاشرے میں تھے، میدان میں ہوتے تھے، ہر مقام پر حاضر ہوتے تھے، اس کے باوجود اپنے اوپر کنٹرول کرتے تھے، گناہ ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا، شہوات اور خواہشات نفسانی ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا، یہ ان سب پر غالب آتے تھے۔ تو یہ تقویٰ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی نسبت میں بھاگ جائے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ کمزور لوگوں کے تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں آپ اپنے اندر تقویٰ کے ملکہ، تقویٰ کی صفت راسخ ہونے سے پہلا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کچھ ایسے راستوں کو اپنا سکتے ہیں، مثلا اس طریقے سے بھاگنا نہیں، اس طریقے سے کھانا کھاؤ حلال تاکہ حرام کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس طریقے سے جائز طریقے سے جنسی مسائل کو، جنسی خواہشات کو پوری کر دو کہ ناجائز کی ضرورت نہ پڑے، اس طریقے سے پیو کہ شراب پینے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے، اس طریقے سے عادت کریں گے گناہوں سے اجتناب کرنے کا اور اعمال حسنہ بجا لانے کا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان سخت ترین حالات میں، بدترین حالات میں، تمام خواہشات کی کشاکش میں اپنے آپ کو بچا سکے قوت ایمانی کی وجہ سے۔ تقویٰ صرف مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، اگر کوئی انسانوں کی طرح زندگی کرنا چاہے کچھ اصولوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو تقویٰ یعنی زندگی میں اصولوں کے تابع ہونا، تقویٰ زندگی میں عقل و فکر کے تابع ہونا۔ اگر آپ انسانوں کی طرح زندگی کرنا چاہتے ہیں عقل کی پیروی کرنا پڑے گا، اگر آپ انسانوں کی طرح زندگی کرنا چاہتے ہیں کچھ اصولوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یہی تقویٰ ہے۔ اور خصوصاً اسلام میں ان اصولوں کی پابندی کرنا جن اصولوں کی نشاندہی عقل اور شرع نے کی ہے۔ ورنہ اسی دنیا میں بھی اگر انسان خواہشات کی پیروی کرے، شہوات کی پیروی کرے، جو دل میں آئے وہ کرنا چاہے، اسی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طالب علم اگر خواہشات کی پیروی کرے ایک کلاس بھی پاس نہیں کر سکے گا، ایک ماہر اگر خواہشات کی پیروی کرے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خواہشات کو کچل کر اس مقصد کی طرف آگے بڑھے جس مقصد کو اپنے لیے نصب العین بنایا ہے۔ تو مقصد رکھنے کا لازمہ، نصب العین رکھنے کا لازمہ، مذہب رکھنے کا لازمہ، انسانیت کے مطابق انسانوں جیسے زندگی کرنے کا لازمہ یہ ہے، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے بچائے، حیوانیت سے بچائے، درندگی سے بچائے، خواہشات کی پیروی کرنے سے بچائے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ پس تقویٰ انسانوں کی مانند زندگی کرنے کے لازمہ ہے، عقل کی پیروی کرنے کے لازمہ ہے۔ اگر تقویٰ ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری دنیا کے لیے بھی خیر ہے، ہمارے آخرت کے لیے بھی خیر ہے۔ مثلا با تقویٰ انسان روحانی بیماریوں سے بھی نجات پاتا ہے، با تقویٰ انسان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے خدا پر اطمینان اور یقین ہے، خدا کے وعدوں پر اطمینان اور یقین ہے کہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اور اکثر جسمانی بیماریوں کی وجہ بھی شریعت کے اصولوں کی نافرمانی ہے۔ تو جسمانی بہت سے بیماریوں سے بھی اجتناب ہو جاتا ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی انسان بچ سکتا ہے تقویٰ کی بدولت۔ اگر معاشرے میں تقویٰ ہو، اخلاقی برائیوں سے بچ سکتا ہے، اگر لالچ ہے، اگر چوری ہے، اگر کنجوسی ہے، بہت سے اخلاقی برائیوں کی وجہ، بلکہ سارے اخلاقی برائیوں کی وجہ بے تقویٰ ہے۔ انسان اگر با تقویٰ ہو اپنی کان پر خود حکومت کرے گا، اگر با تقویٰ ہو اپنی آنکھوں پر خود حکومت کرے گا، اگر با تقویٰ ہو اپنے دل پر خود حکومت کرے گا، اگر با تقویٰ ہو اپنی جیب پر خود حکومت کرے گا، اگر بے تقویٰ ہو اس کی کان اس پر حکومت کرے گی، جہاں کان مزہ آئے ان باتوں کو کان سنے گی، آنکھیں اس پر حکومت کرے گی جہاں آنکھ چاہے وہاں پر نظر کریں گے، دل اس پر حکومت کرے گا جو دل میں آئے وہ کر جائے، اسی طرح جیب اس پر حکومت کرے گی، جیب میں پیسہ ہو تو خرچ کرے گا، جائز ناجائز ترقوم نہ ہو تو گھر میں پڑا رہے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اگر آزاد انسان بننا چاہے، خود مختار انسان بننا چاہے، اعضاء و جوارح کے غلامی سے، نفس امارہ کے غلامی سے، شہوات کے غلامی سے، ہوا و حوس کے غلامی سے نکلنا چاہے تو با تقوا ہو تو خود ان سب کا آغا بن جاتا ہے، اگر بے تقوا ہو یہ خود ان سب کا غلام بن جاتا ہے۔ جب بے تقوا ہوتا ہے نہ کان اس کے اختیار میں نہیں ہے، نہ آنکھ اس کے اختیار میں نہیں ہے، نہ زبان اس کے اختیار میں ہے، نہ دل اس کے اختیار میں ہے، بلکہ ماحول کے بھی غلام بنتا ہے، دوسرے لوگ جو کرتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، حکومت کے غلام بنتا ہے، مال و دولت کے غلام بنتا ہے۔ لیکن اگر با تقوا ہو مال کا مالک بنتا ہے، مال کا مملوک نہیں بنتا ہے۔ اگر با تقوا حکومت پر حکومت کرتا ہے، حکومت کا غلام نہیں ہوتا ہے۔ با تقوا انسان مولا امیر المومنین کو دیکھیے، حکومت دے دیتا ہے عدالت بچانے کے لیے۔ لیکن بے تقوا انسان جو علی کے مد مقابلے دیکھیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر ناجائز کام کرتے ہیں۔ قدیم سے لے کر آج تک تمام حکمران حکومت کے غلام ہیں، حکومت کے مملوک ہیں، سارے تاجر مال کے غلام ہیں۔ علی اور علی جیسے اور علی کے ماننے والے ایسے ہیں جو حکومت کے آقا ہیں، اصولوں کے مطابق حکومت مل جائے تو لیتے ہیں، اصولوں کے خلاف ہو تو حکومت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ مولا فرماتے اطلب النصر بالجور، کیا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ فرماتے لولا التقى لکنت اتل عرب، اگر تقوا مانع نہ ہوتی میں عرب کا سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا۔ تو ہمارے معاشرے، انسانی معاشرے کی سب سے بڑی درد یہ ہے کہ تقوا کا فقدان ہے۔ اگر تقوا ہو افراد ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کو امین سمجھیں گے، ایک دوسرے کی خیانت سے نہیں ڈریں گے، تقوا ہو تو خدا اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، قرآن فرماتا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوا الہی اپناؤ، یجعل لکم فرقانا، خدا تمہیں ایسی معرفت، ایسی بصیرت عطا کرے گا کہ ہمیشہ حق اور باطل کو سمجھ سکو، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اگر با تقوا ہو قرآن فرماتا ہے یرزق من حیث لا یحتسب، کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقوا کی زندگی کرنے سے فقیر ہو جائیں گے، خدا فرماتا ہے اگر تم متقی بنو تو اس طریقے سے خدا رزق دے گا جس کا تم جس تصور اور گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اگر ایک ڈاکٹر با تقوا ہو بہترین طریقے سے اپنے بیمار کا علاج کرے گا، اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا صریح بتائے گا تو سارے بیمار، سارے معاشرے کے لوگ اس پر اعتماد کریں گے۔ اگر با تقوا دکاندار ہو ایمانداری کے ساتھ خریدے گا، ایمانداری کے ساتھ فروخت کرے گا تو پورے جاننے والے سب اس پر اعتماد کریں گے۔ تقوا ہو تو امن و امان کا باعث بنتا ہے۔ اگر معاشرے میں ناامنی ہے، قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے اور رشوت گیری ہے، مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، سب بے تقوائی کی وجہ سے۔ اگر تقوا ہو یہ دنیا جنت کی مثال بن جائے گی، اور اگر تقوا ہو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں انسان کو سکون ملے گا۔ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ با تقوا ہو۔ تقوا باعث بنتا ہے عزت کا، سب سے زیادہ مکرم معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ با تقوا ہو۔ تقوا ہو تو اغیار بھی اس کی عزت کرتے ہیں، زبان سے نہ بھی کہے لیکن دل سے اس کی عظمت کو مانتے ہیں۔ آپ امام خمینی کو دیکھیے، دنیا کس طرح سے ان کی عظمت کے معترف ہے۔ اسی طرح سے تقوا اگر ہو انسان دنیا و آخرت دونوں میں سعادت مند ہو جاتا ہے۔ تقوا اگر ہو خدا متقی کی ہدایت فرماتا ہے۔ تقوا اگر ہو اس متقی کو شیطان کے گرفت سے نجات دیتا ہے۔ تقوا اگر ہو تو انسان میدان جنگ میں استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اگر تقوا ہو تو خدا کے محبوب ہوتا ہے، خدا اس کی سرپرستی کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ قرآن کے آیات ہے۔ تقوا انسان کی خلقت کے مقصد، تقوا احکام الہی کے مقصد۔ روزہ کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، نماز کے بارے میں فرمایا تاکہ گناہوں سے تمہیں بچائے۔ تقوا قرآن کا، قرآن کے نزول کا مقصد۔ تقوا اگر نہ ہو انسان کے عمل خدا کے درگاہ میں مقبول نہیں ہے. فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل اور قابیل کے درمیان جو گفتگو ہوئی, قابیل کی قربانی خدا نے قبول نہیں کی, حابیل کی قربانی قبول کی. قابیل نے حضرت حابیل کو تحدید کی میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآن کی آیت ہے, خدا صرف متقی سے قبول فرماتا ہے. بس ہمارے اعمال کو خدا اس وقت قبول کرے گا جب ہمارے دل میں تقویٰ ہو. تقویٰ کے درجات ہے, کم از کم تقویٰ جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے وہ گناہوں سے تقویٰ ہے, واجبات بجا لائے, محرمات سے اجتناب کرے. اس سے اعلیٰ تقویٰ جو خواص کے تقویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے. اگر واجب ہونے کا شبہ ہے انجام دے, اگر حرام ہونے کا شبہ ہے اجتناب کرے. اس سے بالا تر تقویٰ یہ ہے کہ حتیٰ مباحات سے اجتناب کرے, حتیٰ مباحات سے بھی اجتناب کرے. معاشرے کے مصالح کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے مباح چیزوں سے اجتناب کرے. یہ اعلیٰ درجہ تقویٰ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں چاہتا ہے, خدا کے علاوہ مباح چیزوں میں بھی مصروف نہیں ہوتا ہے. یہ اعلیٰ درجہ کے تقویٰ ہے. تقویٰ کو قرآن نے, سنت نے فرمایا خیر الذات التقویٰ. تم مسافر ہو, خدا کی طرف جا رہے ہو, اس عظیم سفر میں, اس تکلیف دہ سفر میں, اس باعظمت سفر میں تمہارا زاد راہ, توشہ راہ صرف تقویٰ ہے. بعض احادیث نے فرمایا تمہاری سواری تقویٰ ہے. تقویٰ کی سواری پر سوار ہو کر خدا تک پہنچ سکتے ہو. قرآن فرمایا تقویٰ تمہاری لباس ہونا چاہیے. تقویٰ وہ بلڈنگ ہے جس میں آپ رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تقویٰ عافیت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ تقویٰ دین کی بنیاد, انسان کو چاہیے اپنی بنیاد تقویٰ پر ڈالے, اس کی بنیاد تقویٰ ہو. تقویٰ کے ذریعے مولانا نشب غفور فرماتے ہیں الا فصونوها تصونوا بها. تم تقویٰ کو بچاؤ, تم کوشش کرو تقویٰ کو بچانے کا تو تقویٰ تمہیں بچائے گی. تم تقویٰ کو اپنے اندر زندہ رکھو تو یہ تقویٰ تمہیں زندہ رکھے گی, تمہیں انسانیت کے شکل میں زندہ رکھے گا. تقویٰ مولا فرماتے آزادی کے ذریعے ہے. ہر قسم کی غلامی سے نجات کا واحد ذریعہ تقویٰ ہے. عتق من کل ملکہ, ہر غلامی سے آزادی تقویٰ کے مدد سے. تقویٰ ہر ہلاکت اور نابودی سے نجات کے ذریعے ہے. نجات من کل ہلاکہ, مولا فرماتے ہر ہلاکت سے نجات کا ذریعہ تقویٰ ہے. تو اگر اس عالم میں تقویٰ, اسی دنیا میں تقویٰ ہو, دنیا کی 90% سے زیادہ مشکلات حل ہو جائے گا. آپ ایک فہرست بنائے دنیا میں جتنی مشکلات ہیں, فردی زندگی میں گھریلو مسائل, رشتہ داروں کے مسائل, شہر کے مسائل, ملک کے مسائل, عالمی مسائل, ان تمام مسائل کی وجہ تقویٰ کا فقدان ہے. اگر تقویٰ ہو تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ خطبہ 198 میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ, خدا کا تقویٰ تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے علاج ہے, دوائی ہے. امراض قلبی کی علاج تقویٰ ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا جن کے دلوں میں نجاست ہے, قرآن پڑھنے سے, قرآن نازل ہونے سے ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے. جن کے دلوں میں بیماری ہے, قرآن پڑھنے سے ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. تقویٰ اگر ہو تو یہ دوائی بنتی ہے. وبصر وعمى, اور اندھاپنی کا, نابینائی کو بصیرت میں اور بینائی میں تبدیل کرنے والی چیز تقویٰ ہے. عما افئدتکم والشفاء مرض اجسادکم, بلکہ جسمانی بیماریوں کی شفا, میں نے چنانچہ عرض کہ جسمانی بیماریوں کی شفا بھی تقویٰ میں ہے. بہت سی دنیا میں آپ بیماریوں کو دیکھیے, اس جسمانی بیماریوں کو دیکھیے, اس کی وجہ پریشانی ہے, اضطراب ہے, اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو انسان کے اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر تقویٰ ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کے دل میں سکون ہوگا, جس کے دل میں یاد خدا ہوگا, اس کو سکون ملے گی. سکون ملنے سے قلبی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَطُهُورُ دَنَسِ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفس کی نجاست کی پاکیزگی، نفس کی نجاست، نفسانی برائیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو تقوی کے ذریعے پا سکتے ہیں. وَأَمْنُ فَزْعِ جَاشِكُمْ، تمہارے درمیان ناامنی ہے، خوف خطرہ ہے، دہشت گردی ہے، اس کے امن کا ذریعہ بھی تقوی ہے. فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ النُّوحِ، اگر کسی نے تقوی کو اپنایا مشکلات چلے جائیں گے پیش آنے کے بعد. وَحْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا، تلخیوں کے بعد یہ تلخیاں شیرینی میں تبدیل ہو جائے گی. اور فرماتے ہیں سختیاں آسانی میں بدل جائے گی. خطبہ نمبر 157 میں مولا فرماتے ہیں اعلموا عباد اللہ ان التقوی دار حصن عزیز، خدا کے بندو جان لو تقوی الہی ایک بلڈنگ ہے، ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ. اگر کسی کے پاس تقوی ہو، تقوی الہی ہو، تو مضبوط قلعہ ہے. کیونکہ تقوی کے لیے جب تک خدا پر ایمان نہ ہو تقوی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. کس لیے انسان تقوی کو اپنائے، کس طرح، کس لیے خواہشات نفسانی کو ٹھکرائے اگر ایمان باللہ نہ ہو؟ تو تقوی کی بنیاد، تقوی کے پشتوانہ، تقوی کے اساس خدا ہے. تقوی الہی دار حصن عزیز، مضبوط قلعہ ہے. والفجور دار حصن ذلیل، لیکن گناہ ایسا قلعہ ہے جو بہت کمزور ہے، جلدی منہدم ہوتا ہے. گناہگار کے پاس استحکام نہیں ہے، انتہائی کمزور انسان ہے. لا يمنع اهله ولا يحرز من لجا اليه، ایسا کمزور قلعہ ہے، اس کے اندر رہنے والے کو دشمن سے نہیں بچا سکتا ہے، پناہ اس کی طرف پناہ لے کر آنے والوں کو بھی نہیں بچا سکتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے تم باتقوا لوگوں کے ساتھ دو. خطبہ نمبر 191 میں فرماتے ہیں لا تضع من رفعه التقوى ولا ترفع من رفعته الدنيا، جس کو تقوی نے بلند کیا اس کو تم زمین پر رکھنے کی کوشش نہ کرو، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، خدا اس کے ساتھ ہے. اور جس کو دنیا نے بلند کیا اس کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، خدا اس کو بلند نہیں کرتا ہے. علی خود فرماتا ہے میں اپنے آپ کو تقوی کے مطابق اپنی زندگی چلاتا ہوں. وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى، مولا فرماتا ہے میں اپنے نفس کی ریاضت کرتا ہوں، اپنے نفس کو تقوی کے ذریعے اپنے نفس کی ریاضت کرتا ہوں، اپنے نفس کو سختیوں میں ڈال دیتا ہوں تقوی کے ذریعے. لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ، تاکہ قیامت کے دن، خوف اکبر کے دن، سب سے زیادہ خطرناک دن میں میری نفس، میری جان امن و امان کے ساتھ آ جائے. یہ خط نمبر 45 میں مولا بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تم عزت چاہتے ہو، تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں. وَلَا عِزَّ أَعَزَّ مِنَ التَّقْوَى، تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں. مولا کلمات قصار، کلمات حکمت نمبر 371 میں یہ فرماتے ہیں. اب مولا خط نمبر 27 میں آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں باتقوی ہونے سے گھبراؤ نہیں، دنیا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. تقوی کی وجہ سے بہترین زندگی گزار سکتے ہو، آخرت میں بھی بہترین زندگی گزار سکتے ہو. مولا فرماتے ہیں خط نمبر 27 میں اعلموا عباد اللہ ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا واجل الاخره، خدا کے بندو جان لو باتقوی لوگوں نے دنیا کی تمام نعمتوں کو بھی اپنا لیا، آخرت کی نعمتوں کو بھی اپنا لیا، آخرت کی بھی مالک بن گئے، دنیا کے بھی مالک بن گئے. فشارکوا اہل الدنيا فی الدنيا ولم یشارکوا اہل الدنيا فی آخرتهم، یہ بات پرہیزگار لوگ، باتقوی لوگ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک ہو گئے، یعنی دنیا والوں نے جن جن نعمتوں سے استفادہ کیا انہوں نے بھی استفادہ کیا، حکومت، مال، دولت، شہرت، عزت، طاقت، ازواج، اولاد، تمام نعمتیں جو اہل دنیا کو ملی ہے تقوی والوں کو ملی ہے. بلکہ اہل دنیا میں سکون نہیں ہے، تقوی والوں میں ان تمام نعمتوں کے ساتھ روحانی سکون ہے، لیکن دنیا والے اہل آخرت کے ساتھ، تقوی باتقوی لوگوں کے ساتھ آخرت میں شریک نہیں ہے. آخرت صرف باتقوی لوگوں کے لیے ہے، دنیا باتقوی لوگوں کے لیے بھی ہے، بے تقوی لوگوں کے لیے بھی ہے. باتقوی لوگ سکون کے ساتھ اسی دنیا کی تمام نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فسکنوا الدنیا بافضل ما سكنت واكلوا بافضل ما اكلت، دنیا میں بہترین طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور دنیا کی نعمتوں کو بہترین طریقے سے انہوں نے کھایا، یعنی ان سے بڑھ کر کسی نے اچھی زندگی اس دنیا میں نہیں گزاری. فخذوا من الدنيا بما حظي بها المترفون واخذوا منها ما اخذه الجبابره المتكبرون، دنیا کی نعمتوں سے اس طریقے سے استفادہ کیا جس طرح سے خوش گزران لوگوں نے استفادہ کیا. ہاں صرف باتقوا لوگ خوش گزران لوگوں کی طرح غلط خرچ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں جس طرح سے حکمران جبابرہ متکبر لوگوں نے اس دنیا سے لیا، حضرت سلیمان کی طرح حکومت، پیغمبر خدا کی طرح حکومت، علی کی طرح حکومت، امام زمانہ کی طرح حکومت پوری دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے وانقلبوا منها بالزاد المبلغ والمتجر الرابع، پھر دنیا سے یہ چلے گئے ایسے زاد راہ کے ساتھ جو ان کو آخرت تک پہنچانے والا ہے اور ایسی تجارت کے ساتھ جس میں سود ہی سود ہے. اس کے بعد فرماتے مولا اصابوا لذت الدنیا فی دنیاہم، انہوں نے دنیا میں دنیا کی لذتوں کو بھی لے لیا. باتقوا لوگوں نے اس دنیا میں دنیا کی لذتوں کو اپنا لیا اور آخرت میں بھی جنت خدا کے حقدار قرار پائے. مولا تشبیہ دیتے ہیں تقوا اور گناہ کا، تقوا کے بارے میں فرماتے ہیں الا وان التقوى مطايا ذلل، خطبہ نمبر 16 میں آپ فرماتے ہیں تقوا کی مثال کیا ہے، ایسی سواری کی مانند ہے تقوا جو بالکل نرم آسان طریقے سے آپ اس پر سوار ہو سکتے ہیں، اس کے لگام آپ کے ہاتھ میں جس طرف آپ جانا چاہے لے جا سکتے ہیں. تقوا اس سواری کے مانند ہے یا با تقوا انسان کے لگام اپنے ہاتھ میں ہے، اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں، خود اپنے وجود کا مالک ہے. حضرت موسیٰ فرماتے لا املک الا نفسی واخی، میں اپنے نفس کا مالک ہوں، اپنے بھائی کے نفس کا مالک ہوں، یعنی ہم با تقوا ہیں، ہم معصوم ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اعطوا عزمتها فورثوا الجنہ، تقوا ایسی سواری کے مانند ہے جس کا لگام سوار کے ہاتھ میں ہے اور ایسی سواری ہے جو سرکش نہیں ہے، تو یہ لگام جب سوار کے ہاتھ میں ہے ان کو جنت تک پہنچائے گا. اور گناہ کے بارے میں فرماتے ہیں الا وان الخطايا خيل شمس، گناہ اس سواری کے مانند ہے جو سرکش ہے جس کے لگام سوار کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو سرکش جانور جس کے لگام سوار کے ہاتھ میں نہ ہو سوار کو ہلاکت کی طرف لے جائے، گناہ ایسا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا خطبہ نمبر 191 میں اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، خدا کے بندو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوا کو اپناؤ. فإن حق اللہ علیکم، یہ خدا کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ کے اوپر حق خدا یہ ہے کہ تقوا الہی اپناؤ. خدا کے تقوا میں کم از کم یہ ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن فرماتا ہے جتنا کر سکتے ہو تقوا الہی اپناؤ. سب سے اعلیٰ یہ ہے اتق اللہ حق تقاتی ہی، جس طرح سے حق ہے تقوی اپنانے کا اس درجے کے تقوی اپناؤ، یہ اعلیٰ درجے کے تقوی ہے. اور تقوی میں معصومین کا تقوی معصومانہ تقوی ہے، غیر معصومین کا تقوی دوسرا تقوی ہے، لیکن یہ کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے اسی طرح سے زندگی کرے. فرماتے والموجبت علی اللہ حقکم، یہی تقوی باعث بنتی ہے کہ آپ کا حق خدا کے اوپر آ جائے. خود خدا فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے مؤمنین کی مدد کرنا. وَأَن تَسْتَعِنُوا عَلَيْهَا بِاللَّهِ وَتَسْتَعِنُوا بِهَا عَلَى اللَّهِ، تم تقوا کو اپنانے کے لیے خدا سے مدد حاصل کرو، خدا سے دعا مانگو کہ تم متقی بن جاؤ، اور پھر اسی تقوا کی مدد سے خدا کی اطاعت کرو، بندگی کرو. تقوا دنیا میں بچنے کا ذریعہ ہے، سپر ہے، اور آخرت میں جنت جانے کا راستہ ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الا وان التقوى حمد اولیاء اللہ محارم، آگاہ رہو تقوا بچاتی ہے اولیاء خدا کو گناہوں سے. والزمت قلوبهم مخافته، اور تقوا نے لازم قرار دیا ہے اولیاء خدا کے دلوں میں خوف خدا. تو یہ تقوا کے بارے میں مولا کے چند فرمائشات آپ کی خدمت میں کہی. تقوی کے بارے میں آپ نہج البلاغہ میں ایک اہم خطبہ ہے، خطبہ حمام کے نام سے، اس میں مولا تقوی کی وضاحت نہیں فرماتے ہیں لیکن متقی کے صفات بیان فرماتے ہیں. ابھی ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں. حمام کے جو مشہور خطبہ ہے، حمام نے خواہش کی مولا سے کہ آپ متقین کی صفات بیان کرے، تو مولا نے تعلل سے کام لیا، مختصر جملہ ادا کیا، اصرار کر کیا. جب اصرار کیا تو مولا نے متقین کی صفات بیان کی، 110 صفات ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ کہ حمام کی جان نکل گئی. مولا فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل, متقی اس دنیا میں تمام فضیلتوں کے مالک ہوتے ہیں. باتقوا لوگ تمام فضیلتوں کے مالک, بھاگنے والے, معاشرے سے دور رہنے والے باتقوا نہیں ہیں, تمام فضیلتوں کے مالک ہوتے ہیں. پر انسان ہے, جامع انسان ہے, کامل انسان ہے, تمام اقدار ان کے اندر ہے. منطقهم الصواب, جب بات کرتے ہیں تو صحیح بات کرتے ہیں, یعنی بات حق بھی ہوتی ہے مفید بھی ہوتی ہے. بعض اوقات بات غلط کرتے ہیں, بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے لیکن بے جا بات کرتے ہیں جو فساد اور فتنہ اور نقصان کا باعث بنتے ہیں. یہ صحیح بات کرتے ہیں, بے جا بات کرتے ہیں. وملبسهم الاقتصاد, ان کے لباس میں, ان کے کپڑوں میں میانہ روی ہے, اسراف نہیں ہے, فضول خرچی نہیں ہے. یہ ہمارے خواتین کی طرف خصوصیت کے ساتھ اشارہ ہے کہ پرہیزگار بننا چاہے تو کپڑوں میں, لباس میں, ہر قسم کے لباس میں میانہ روی ہونا چاہیے, اسراف نہیں ہونا چاہیے. میانہ روی ہے, پھٹے کپڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میانہ روی ہوئی ہے, اوسط ہے. اس جملہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں میانہ روی ہے, کھانے میں, پینے میں, مکان میں, گاڑی میں, ہر چیز میں میانہ روی ہے. وَمَشْيُهُمْ تَوَاضُعُ, ان کے چلنے میں توازو ہے. یہ ایک مثال ہے, یعنی زندگی کے ہر مسئلے میں توازو ہے, فروتنی ہے, تکبر نہیں ہے. غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے حرام چیزوں سے, حرام چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ, اپنی کانوں کو وقف کر لیے ہیں علم نافع پر, مفید علم پر, کیونکہ انسان بعض علوم نقصان دہ ہوتے ہیں, دوسرے قسم کے علوم بے فائدہ ہوتے ہیں. انسان کے علم محدود ہے, عمر محدود ہے, اسی لیے نقصان دہ علوم سے بھی بچنا چاہیے, بے فائدہ علم سے بھی بچنا چاہیے. اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے ان علوم کے لیے جو مفید ہو. اب اس خطبے کے شروع کے ایک چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کی, اس خطبہ کو آپ مطالعہ کریں گے, پتہ چلے گا کہ مولا کے نظر میں متقی کی کیا صفات ہے. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.